चलिए, सबक नंबर 61, आयत नंबर 86 से 93, लेसन नंबर 61, आयत नंबर 86-93, सूरत निसा। तफसीर देखेंगे आयत नंबर 86 से। وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا। और जब तुम दुआ दिए जाओ तो तुम भी दुआ दो इससे बेहतर, या वही बात लौटा दो जो कही गई। बेशक अल्लाह ताला तुमसे हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। बड़ी खूबसूरत आयत है और इसका ताल्लुक पीछे वाली आयत के साथ है। हमने पिछली आयत में शिफाते हसना की बात की कि जब कोई किसी की सिफारिश करे तो उस पर अजर पाएगा, तो अब सिफारिश करने के अंदर अल्लाह ताला ने एक ख़ास चीज़ की तरफ तवज्जो दिलाई और वो क्या है? हैया। लफ्ज़ खुशी को दो मुख्तलिफ मानों में हम देखेंगे। एक इसका मानी होता है दुआए सलाम, जो किसी से मुलाकात के वक्त सलाम की जाती है ना, उसको तहिया कहते हैं। असल में तोहफे का मानी इसमें निकलता है। किसी को आप मिलते हैं तो उस वक़्त आप सलाम करते हैं। इसी तरह जब आप किसी से जुदा होते हैं, जब किसी से बिछड़ते हैं, तो उस वक्त आप उसको सलाम करते हैं। यहाँ दोनों मानी आते हैं। लफ्ज़ तहिया जो है ना, ये बाब तफ़ील का मस्तर है। इसका मानी होता है लंबी ज़िंदगी की दुआ देना, ज़िंदगी की दराजी की दुआ देना। और इसका मानी मुल्क भी है, यानी बादशाही या किंगडम के मानों में। यहाँ तहिया से मुराद है सलाम कहना। अरब लोग जो थे, उनमें इस्लाम से पहले रिवाज क्या था कि जब किसी को मिलते तो उसको कहते हैया किल्ला, या अगर औरत को मिलते तो कहते हैया किल्ला। मतलब क्या है कि तुम जीती रहो। हमारे यहाँ आज भी इसकी कुछ ना कुछ यादगारें मौजूद हैं कि जब कोई बड़ा, कोई बुज़ुर्ग किसी को मिलता है, प्यार देता है, कोई कुछ कहता है, तो आगे से क्या कहता है कि जीती रहो, सर पे हाथ फेरना। बाज़ लोग आदाब की बात करते हैं, बाज़ तस्लीमात की बात करते हैं। तो अल्लाह ताला ने उस दौर के कल्चर को हमारे सामने रख कर बता दिया कि अगर इस्लाम से पहले तुम एक दूसरे से मिलते हुए हैया किल्ला कहते थे, इसी तरह बाज़ लोग अन अमल्लाहु बिका आईना ये भी कहा करते थे कि अल्लाह ताला तुम पर इनाम करे हमारी वजह से। तो इसके बदले में जो लफ्ज़ आया वो क्या आया? अस्सलामु अलैकुम। इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत लफ्ज़ दे दिया, अल्टरनेट दे दिया, जिससे पता ये चला कि जब कोई बंदा किसी को मिले, कोई मुलाकात करे, तो उस वक्त वो उसके साथ कैसा लफ्ज़ बोलेगा? हाय, हाँ, हेलो। ये कर सकते हैं आप, लेकिन किन के साथ? जो आपके साथ ऐसे लफ्ज़ बोलें। लेकिन मुसलमान का मुसलमान पर हक क्या है कि जब वो उससे मिले, जब बात करे, तो क्या कहे? अस्सलामु अलैकुम। अब देखिए कि ये बड़ा खूबसूरत कल्चर है जो इस्लाम ने हमें दिया। अस्सलामु अलैकुम कहना असल में दूसरे को ज़िंदगी की दुआ देना होती है कि तुम बीमारियों से सलामत रहो, दुखों से सलामत रहो, परेशानियों से सलामत रहो। और क्या बड़ी बात है कि किसी के सलाम से हमारे घर में होने वाली लड़ाई ख़त्म हो जाए, हम लड़ाई से सलामत हो जाएं। हमारी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट होने वाला था, उससे अल्लाह ने हमें बचा दिया। कोई बीमारी आने वाली थी, अल्लाह ताला ने उससे पाक कर दिया। तो यहाँ व इज़ा हुज्जीतुम बितहय्यतिन, जब तुम्हें सलाम दिया जाए किसी लफ्ज़े दुआ से, तो पहली सूरत क्या है? फहय्यू, तुम उसको जवाब दो बिअहसना मिन्हा, उससे अच्छा। इसको हदीस के साथ अगर हम जोड़ें तो पता चलता है कि जब कोई किसी को सलाम अलैकुम कहे तो जवाब में कहना चाहिए वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। एक शख्स ने आपको सलाम किया तो आपने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। दूसरे शख्स ने आपको सलाम किया तो उसने कहा सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो आपने फरमाया कि वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। एक तीसरा शख्स आया तो उसने कहा कि अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु, तो आपने उसको कहा व अलैक। तो लोगों को बड़ी हैरत हुई कि अल्लाह के नबी, ये क्या, इसने इतना लंबा सलाम किया तो आपने इसको इतना छोटा जवाब दिया। तो आपने फरमाया कि इसने हमारे लिए कुछ छोड़ा ही नहीं है। तो यहाँ क्या है? फहय्यू बिअहसना मिन्हा, कि अस्सलामु अलैकुम के जवाब में बढ़ा के लफ्ज़ बोलो रहमतुल्लाह को, बरकात को। और नहीं दिल चाह रहा ना, दिल में मैल है या तो तुम जरा उससे दिल में कुछ कदूरत रखते हो तो औरुद्दूहा, बस खाली वही कह दो अस्सलामु अलैकुम के जवाब में वालेकुम अस्सलाम, लेकिन साथ थोड़ा सा स्माइल डाल लो। यानी यहाँ सलाम करने का तरीका सिखाया गया है। आप देखिए कि इस्लाम ने दूसरे तमाम कल्चरों से बढ़कर हमें इस्लाम करने का जो खूबसूरत तरीका बताया, ये मोहब्बत को बढ़ाने वाला तरीका है। पूरी दुनिया की आप डिक्शनरीज खोल लें, कहीं नमस्ते कहते हैं, कहीं हेलो कहते हैं, कहीं हाय कहते हैं, कहीं जीती रहो कहते हैं, लेकिन सबसे बढ़ के जो खूबसूरत लफ्ज़ है वो क्या है? अस्सलामु अलैकुम। ये दुआ भी है। इसकी बजाय अगर हम दूसरे लफ्ज़ इस्तेमाल कर दें तो वो समझ ले कि दुआओं से महरूम करना है। इब्ने अरबी हैं तो वो बहुत ही प्यारा कौल बयान करते हैं इब्ने उयैना का, कहते हैं कि तुम जानते हो कि सलाम क्या है? तो उन्होंने कहा क्या है? कहने लगे सलाम करने वाला ये कहता है कि तुम मुझसे मामून रहो, यानी मुझसे फिक्र ना करो कि मैं तुम्हें तंग करूँगा, मुझसे अमन में रहो, मैं तुम्हारी हिबत नहीं करूँगी, मैं तुम्हें ताना नहीं दूंगी, मैं तुम पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगी। यानी एक मुसलमान दूसरे को इस बात का यकीन दिलाता है कि देखो मैं तुम्हारा बुरा नहीं चाहूँगा, मैं तुम्हारा वेल विशर हूँ, तुम्हारा साथी हूँ, और इसमें मोहब्बत की भी बात है और इसमें अल्लाह ताला से इस बात की रिक्वेस्ट भी की जा रही है कि हमारे इस भाई को मुश्किलात से और परेशानियों से बचा के रखें। आप देखिए कि इस्लाम का जो ये तोहफा है ना, इस्लामी तहिया, इसके अंदर डिफरेंट एंगल पाए जाते हैं। नंबर एक देखिए, अस्सलामु अलैकुम। अस्सलाम क्या है? अल्लाह का नाम है। आप पॉइंट्स लिखेंगे कि मुसलमानों को जो अस्सलामु अलैकुम कहने का हुक्म दिया गया या एक दूसरे को बोलने का, उसमें क्या क्या खजाने छुपे हुए। पहली बात कि इसके अंदर अल्लाह ताला का नाम है, अस्सलाम अल्लाह का नामों में से एक नाम है। दूसरी बात, इसमें तज़कीर है, नसीहत की जा रही है। किस बात की? कि देखो तुम दूसरे के लिए सलामती का पैगाम बन के आना, कोई फसाद और फितना ना फैलाना। तीसरी बात देखिए कि अपने मुसलमान भाई से इजहार ताल्लुक और मोहब्बत भी है। आप किसी को कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या आपको इससे कोई ताल्लुक महसूस होता है? आपका दिल किसी से कितना कीने से भरा हो या किसी के दिल में आपके लिए कीना हो, गुस्से में झगड़े की नीयत से आया है, सर फाड़ने आया आपका, दरवाज़ा खुला और आप आगे से कहते हैं अस्सलामु अलैकुम, क्या हुआ? आगे से बोलेगा? आप बड़े बड़े फितनों के पहाड़ जो है ना, वो उनको मुसख़र कर सकते हैं अपनी प्यारी सलाम से। फिर इसी तरह पांचवी अगली चीज़ क्या, चौथी, कि इसमें एक दुआ भी है कि तुम सलामत रहो। और अगली बात देखिए कि इसमें एक मुआहदा भी है कि मेरे हाथ और ज़ुबान से आपको कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचेगी, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान तो वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें, किसी को तकलीफ़ ना हो। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की रिवायत अबू हुरैरा से, तुम जन्नत में उस वक्त तक दाखिल नहीं हो सकते जब तक के मोमिन ना हो, और तुम्हारा ईमान मुकम्मल नहीं हो सकता जब तक कि आपस में एक दूसरे से मोहब्बत ना करो। मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ, अगर तुम इस पर अमल करोगे तो तुम्हारे आपस में मोहब्बत कायम होगी, और वो ये कि आपस में सलाम को आम करो, और हर मुसलमान के लिए ख्वाह इससे जान पहचान हो या ना हो। तो क्या पता चला कि सलाम करना कोई किसी पर एहसान जतलाना नहीं है, बल्कि अपनी ज़िम्मेदारी की अदायगी का नाम है। इब्ने उमर कहते हैं कि एक शख्स ने अल्लाह के नबी से पूछा कि इस्लाम के सब अमाल में सबसे अफसल क्या है? आपने फरमाया तुम लोगों को खाना खिलाओ और सलाम को आम करो, ख्वाह तुम इसको पहचानते हो कि नहीं पहचानते। ये बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है। फिर इसी तरह मुस्नद अहमद, तिर्मिज़ी, अबू दाऊद की रिवायत में अबू उमामा रावी हैं कि अल्लाह ताला के नज़दीक सबसे ज़्यादा वो शख्स है जो सलाम करने में इब्तदा करता है। मुस्नद बज़ार और तबरानी की रिवायत इब्ने मसूद से, अल्लाह के नबी ने फरमाया इस सलाम अल्लाह ताला के नामों में से एक है जिसको अल्लाह ने ज़मीन पर उतारा, इसलिए तुम आपस में सलाम को आम करो, क्योंकि मुसलमान जब किसी मजलिस में जाता है और उनको सलाम करता है तो इस शख्स को अल्लाह ताला के नज़दीक फजीलत का एक बुलंद मुकाम हासिल होता है, क्योंकि इसने सबको सलाम यानी अल्लाह की याद दिलाई। अगर मजलिस वालों ने इसके सलाम का जवाब ना दिया तो ऐसे लोग इसको जवाब देंगे जो इस मजलिस वालों से बेहतर हैं, یعنی اللہ کے فرشتے، تو سلام کو عام کرنا ہے. اسی طرح ایک روایت ابو ہریرہ سے طبرانی میں ہے کہ بڑا بخیل ہے وہ شخص جو سلام میں بخل کرے. اور آپ دیکھیے کہ صحابہ کرام پہ ان باتوں کا کیا اثر ہوا کہ جب بازاروں میں جاتے تو ہر بندے کو سلام کرتے، عبادت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے سلام کرتے. کہتے ہیں کہ بعض لوگ کوئی خرید و فروخت نہیں کرنا چاہتے تھے، صرف اس لیے بازاروں میں چلے جاتے کہ آنے جانے والوں کو سلام کریں گے. اب یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ سلام دل کے کینے اور بغض کو مٹاتا ہے. اس پہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک مختلف اینگل سے بات کریں گے. ابھی تو ہم نے چند احادیث کو نوٹ کیا، اور ان باتوں کو سننے کا ہمارے ذہن میں ایک اثر کیا آنا چاہیے کہ واقعی ہم محسوس کریں کہ یہ کلمات ہمیں ایسے ہی نہیں دے دیے گئے کہ بس تم کہہ دو اور سن لو، ایک ریچول ہے. اور بعض سلام بھی اس طرح سے کرتے ہیں کہ واقعی وہ سلام نہیں، وہ السلام علیکم ہو چکا ہوتا ہے. السلام علیکم، یہ کیا لفظ ہے السلام علیکم؟ آپ کہتے ہیں کہ سلام کا مطلب ہے موت. یہود اللہ کے نبی کو زبان روک کے یہ لفظ کہہ دیا کرتے تھے، السلام علیکم، تم پہ موت ہو. اور ایک موقع پہ حضرت عائشہ نے یہ بات سن لی تو ان کو بڑا غصہ آیا، کہنے لگی تم پہ لعنت ہو اور اللہ کا غضب ہو. تو اللہ کے نبی نے کہا، عائشہ نرمی 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 اچھی ہوتی ہے. کہا اللہ کے نبی آپ کو نہیں پتہ اس نے کیا کہا ہے؟ تو کہا تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہا ہے؟ انہوں نے مجھے السلام علیکم کہا، میں نے کہہ دیا وعلیک، اور تم پر بھی. انہوں نے اگر موت کی بد دعا دی تو میں نے ان کو دے دی، اور اللہ ان کی میرے بارے میں نہیں بات سنے گا لیکن میری ان کے حق میں سنے گا. تو لہٰذا دل کے بغض اور کینے کو پیچھے کر کے سلام پہ بات کرنی چاہیے. ایک دفعہ صرف اس آیت کی تلاوت سن کے پھر انشاءاللہ تعالی اب ہم اس کو دوسرے اینگل سے دیکھیں گے.
وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.
اب یہاں دیکھیے کہ لفظ حُجِّيتُم کا لفظ ہے، تحیتن فحیو ایک ہی لفظ ہے، اور اس کے تین مختلف انداز ہمارے سامنے. جس طرح اس لفظ کو ہم نے سلام کے لیے دیکھا، اسی طرح یہ لفظ تحفے کے لیے بھی آتا ہے. وقت ملاقات کا جو تحفہ ہوتا ہے، عموماً ہمارے کلچر میں بھی یہ بات معروف ہے کہ جب کسی کو ملنے جاتے ہیں تو اس کے لیے پھول لے جانا، کوئی کھانے کی چیز، کوئی تحفہ لے جانا، تو وہ بھی وہ لفظ یعنی حیا کے معنوں میں آتا ہے. تو اگر آپ اس اینگل سے اگر سلام کو دیکھیں تو یہ وقت ملاقات کا تحفہ ہے، یہ زبان کا تحفہ ہے. پھول لے جائیں تو اگلے کو خوشی ہوگی، کوئی چیز لے جائیں گے تو ہوگی، لیکن ان سب چیزوں سے بڑی خوشی جو کسی کو ہم دیتے ہیں وہ کیا ہے؟ السلام علیکم کہہ کر. اور اسلام کا یہ مزاج ہے کہ وہ لوگوں کو خوشخبریاں ہی دیتا ہے. احادیث تو ہم نے سنی، لیکن اس میں سے کچھ باتیں جو سلام کے ناطے سے ہم سب کے عمل کے ہیں، اس میں سے احادیث ہی کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم دیکھیں تو سلام کون کس کو کرے، کیسے کرے، گو کہ اس کی تفصیل یہاں نہیں، کسی اور جگہ ایک ایکسٹرا کلاس میں بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال ہمیں اپنے عمل کے لیے یہ باتیں سننی ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق رکھنے والا وہ ہے جو سلام میں پہل کرتا ہے. پھر اسی طرح صحابہ کرام کی عادت تھی کہ جب وہ ملتے اور راستے میں کوئی پتھر یا کوئی دیوار آ جاتی تو دوبارہ اس کے بعد ان کی ملاقات ہوتی تو پھر سلام کہتے. یہ ابو داؤد کی روایت کا خلاصہ ہے. پھر اہل کتاب کے بارے میں کیا حکم ہے؟ فرمایا کہ جب وہ تمہیں سلام کریں تو تم ان کے لیے وردوہو والی کیفیت ہے، یعنی اوردوہا، کہ تم ان کا سلام انہی کی طرف پلٹا دو. ان کو سلام کرنے میں پہل نہیں کرنی چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اسلام تو قبول کیا ہی نہیں، ان کو پسند نہیں. ہائے بائے کے جو الفاظ ہیں وہ اگر وہ استعمال کرتے ہیں تو آپ بھی اس کے جواب میں کر سکتے ہیں. اور ہوا بھی ایسے ہی کہ جب مسلمان ایک ایسے دور میں داخل ہوئے کہ جب مسلمانوں اور نان مسلم کو مل کے رہنا پڑتا تھا، تو مسلمانوں کو یہ اصول اچھی طرح معلوم تھا کہ نان مسلم کو ملتے وقت سلام نہیں کر سکتے. چنانچہ اس کے نتیجے میں پھر کچھ ایسے لفظ ایجاد ہوئے جیسے آداب، تسلیمات، جیتے رہو، تاکہ پھر ان کی بھی دل آزاری نہ ہو اور کام چلتا رہے. تو آج بھی ایسے لوگ جو کہ اسلام قبول نہیں کرتے، ان کے لیے آپ ایسے کوئی بھی لفظ استعمال کر لیں تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن مسلمانوں کو آپس میں بات چیت کرتے وقت اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے. پھر اسی طرح سلام کرنے میں یہ کہ اللہ کے نبی کا عمل ملتا ہے کہ آپ بچوں کو بھی سلام کرتے تھے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ڈانٹتے ہیں، تم سلام کرو، کسی کے سامنے آپ بچے کو کہیں سلام کرو تو اور شرما کے بچہ نہیں کرتا، तो इस तरह कहने की बजाय आप खुद बच्चों को सलाम करें। छोटा बच्चा सुबह जब आता है आपके पास, तब उसको देखते कि अस्सलाम वालेकुम, इतनी उसको आदत हो जाएगी कि बाद में इंशाल्लाह ताला वो कभी भी किसी को देखेगा, बात करेगा, तो मतलब खुद भी सलाम करेगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हुक्म देने से नहीं होती, बल्कि अपने अमल से करके दिखाने की होती है। फिर इसी तरह ये कि छोटा बड़े को भी सलाम करेगा, फिर उस्ताद शागिर्दों को सलाम करेगा, बाहर से आने वाला जो है मौजूद लोगों को सलाम करेगा। मसलन अगर स्टूडेंट्स पहले से बैठे हुए हैं और उस्ताद बाहर से आ रहा है, तो बजाय इसके कि शागिर्द उसको सलाम करने लगे, सब्र करना चाहिए, खामोश रहें और उस्ताद या कोई बड़ा जो भी कोई आ रहा है या मेहमान है तो वो सलाम करेगा, उसके बाद दूसरों को जवाब होगा। फिर इसी तरह ये कि सलाम करना जो है ये पसंदीदा है लेकिन फ़र्ज़ नहीं, यानी बहुत रिकमेंडेड है, फ़र्ज़ नहीं, लेकिन सलाम का जवाब देना फ़र्ज़ है। जब आपको कोई सलाम कर दे तो उसके बाद फिर आप उसको उसका जवाब अगर नहीं देते तो ये तकब्बुर की भी अलामत है और इस चीज़ की भी अलामत है कि आपके दिल में किसी और का उसके बारे में कुछ ना कुछ गिला है या कोई गुस्सा और इस तरह से है। फिर इसी तरह सही बुखारी और मुस्लिम की रिवायत से पता चलता है कि जो शख्स सवारी पर हो इसको चाहिए कि पैदल चलने वाले को खुद सलाम करे और जो चल रहा हो तो वो बैठे हुए को सलाम करे। क्यों? तकब्बुर टूटता है। बड़ी गाड़ी में बैठा हुआ शख्स अगर दूसरे को सलाम करेगा जो पैदल चल रहा है तो इससे इंशाल्लाह ताला इसको थोड़ा सा दबने का मौका मिलेगा और जो पैदल चल रहा है उसके दिल में अगर कोई तकलीफ है या उसको देख कर रश्क आ रहा है तो वो रश्क कम होगा। फिर इसी तरह जो लोग तादाद में थोड़े हों तो वो बड़ी जमात के पास से गुजरें तो उनको सलाम करें। फिर इसी तरह तिर्मिज़ी की एक रिवायत है कि जब एक आदमी अपने घर में जाए तो घर वालों को सलाम कहे, ये इसके लिए भी बरकत का सबब होगा और घर वालों के लिए भी। और अबू दाऊद की एक रिवायत में कि एक मुसलमान से बार बार मुलाकात हो तो हर मर्तबा सलाम करें। जिस तरह पहली मुलाकात पर सलाम करना मसनून है, इसी तरह रुखसत के वक्त सलाम करना भी मसनून है। ये तिर्मिज़ी और अबू दाऊद की रिवायत है, कतादा और अबू हुरैरा इसके रावी हैं। हमारे अमूमन मुलाकात के वक्त पे तो सलाम किया जाता है लेकिन वापसी पे खुदा हाफिज़ कहते हैं, तो उसकी जगह भी सलाम किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसी तरह कुछ ऐसे मौके होते हैं कि जिस वक्त सलाम नहीं करना चाहिए, या अगर कोई कर दे अनजाने में तो जवाब नहीं देना चाहिए। मसलन कोई नमाज पढ़ रहा है, अब नमाज में कोई बाहर से आने वाला सलाम करे तो ये जवाब नहीं देगा, नमाज टूट जाएगी। कोई कुरान पाक की तिलावत में मशगूल है, कोई अजान दे रहा है, इकामत कह रहा है, कोई दर्स दे रहा है, बाहर से आने वाला सलाम करे तो ये दुरुस्त नहीं होगा। फिर इसी तरह कोई टॉयलेट में है, अपनी ज़रूरत से फारिग हो रहा है, अगर कोई उसको सलाम करेगा तो उसके उस काम में खलल भी होगा और टॉयलेट के अंदर बात करने की इजाज़त भी नहीं है तो लिहाजा उसको मुश्किल होगी, तो इस सूरत में भी सलाम नहीं करना चाहिए। और अगर कोई करे तो जवाब ना देने वाला जो है वो गुनाहगार नहीं होगा। अल्लाह सुबहाना तआला इतनी बारीक बातें हमें क्यों बताते हैं? ताकि हमें इस बात पर रश्क आ जाए कि हम ऐसे दीन के ऊपर हैं कि जिसके अंदर छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी बात भी अल्लाह ताला ने बयान कर दी। आखिर में फरमाया कि इन्नल्लाह काना अला कुल्ली शयइन हसीबा, देखो अल्लाह हर चीज़ का हिसाब लेने वाला है। गोया कि इस्लाम के अंदर सलाम करना, देना, लेना, इनका भी हिसाब लेगा, तुमने किया कि नहीं किया। बस लोग मुंह फुला के बैठ जाते हैं, हम तो सलाम का जवाब नहीं देंगे। बस दफ़ा छोटी छोटी बातों में ऐसे रंजिशें हो जाती हैं, उसने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, मैंने उसको सलाम किया तो उसने मुँह फेर लिया, मैं कि उसको सलाम करूँ वो तो जवाब नहीं देती। और बस दफ़ा ऐसी लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं और अपनी ज़ात इतनी बड़ी बन जाती है कि जिसके नतीजे में लोग जो हैं वो अपने आप को पूजने ही लगते हैं। तो ऐसी सारी चीज़ों को, कीने को, बुगस को ख़त्म करने की चीज़ सलाम है। अल्लाह ताला इसी की बात करने के बाद फरमाते हैं कि अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा, अल्लाह वो है जिसके सिवा कोई माबूद नहीं। ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामति ला रैब फी, अलबत्ता वो ज़रूर तुमको जमा करेगा क़ियामत के दिन जिसके आने में कोई शक नहीं। यानी दुनिया में अगर दिल के बुग़ज़, कीने, हसद, रकाबतें दूर नहीं करते, किसी की शक्ल देखने के रवादार नहीं हो, किसी को देखना नहीं चाहते, उसके सलाम का जवाब नहीं देते, तो याद रखो कि एक जगह तो मुलाकात सबकी होनी है। और अगर ये बात सामने आ जाए तो कभी दुनिया में कोई इंसान किसी के साथ ज़्यादती ना करे और कोई ऐसा रवैया अख्तियार ना करे कि दुनिया में तो मैं इसकी शक्ल नहीं देखूँगा और क़्यामत के दिन क्या होगा जब वहाँ आके सबके सामने होंगे। बस अब सगा भाई भाई से लड़ता है और कहता है कि मैं तो इसकी लाश भी नहीं देखूंगा, ये मर गया तो मैं इसकी इसको दफनाने नहीं जाऊंगा। तो क्या हुआ, ना जाइए। उस दिन क्या होगा जिस दिन ला यजमअन्नकुम इला यौमिल क़ियामा, جب سب کو اللہ جمع کرے گا۔ اتنی پیاری آیت ہے یہاں یہ آ گئی کہ دیکھو دنیا میں اپنے معاملات کو صرف دنیا کے معاملے مت سمجھو، تم زندگی میں کسی کی شکل نہیں دیکھو گے، شوق سے نہ دیکھو، تم ناراضگی سے نہیں دیکھو گے۔ کئی دفعہ انسان کئی پیاروں کی محبت میں تڑپتا ہے لیکن ان کی شکل نہیں دیکھ پاتا، لیکن یہ یاد رکھو کہ قیامت کے دن تمہیں اللہ کے سامنے جانا ہے اور اس کے آنے میں شک نہیں، اور وہاں پھر سارے معاملے کھل جائیں گے۔ اور اس پہ یقین نہ آئے تو سن لو کہ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اور اللہ سے زیادہ بات میں کون سچ ہے؟ جس نے اتنی بڑی بات کہہ دی کیا پھر وہ بات غلط ہو سکتی ہے؟ تو بہرحال یہ دو آیتیں سلام کے تناظر میں تھی، اسی طرح جیسا کہ آغاز میں تذکرہ کیا تھا کہ تحیہ کا لفظ تحفے کے معنوں میں بھی آتا ہے، تو اس سے سائڈ پوائنٹ تحفے کے بارے میں بھی کچھ ہمیں اسلام سے رہنمائی ملتی ہے۔ پہلی بات یہ کہ تحادو تحابو، تحفے دو اور محبت پیدا کرو، لیکن اس کا یہ نہیں مطلب کہ ون سائیڈڈ تحفے ہوں، کیونکہ تحابو کا لفظ باب مفاعلہ سے ہے جس میں انٹریکشن آتا ہے، دو بھی تو لو بھی، تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحابو میں تحفہ لینا نہیں، تحفہ لینا اور دینا آتا ہے، تو تحفہ ہمیشہ وہاں دینا اور لینا ہونا چاہیے جہاں دونوں طرف کا تعلق ہو۔ مثلا کسی ایک کو ہی تحفہ آپ دیتے جائیں کسی نام پہ، وہ نہ آپ کو جانتا نہ کبھی آئندہ جانے گا، یہ پسندیدہ چیز نہیں ہے۔ کوئی اگر ایسا دے تو پھر دینے والے کے اوپر اس چیز کی ذمہ داری بھی آتی ہے کہ وہ اس کے جواب میں کیا کرے، فحیو بیحسن منہا اور ردوہا، اسی طرح کا لوٹا دے، یعنی کہ وہی دے دے لیکن اس جیسا یا اس سے اچھا دے۔ تو بہرحال تحفوں کے معاملے میں بھی ہمارے کلچر میں کچھ افراط اور تفریط ہے۔ پہلی بات ہے کہ تحفہ محبت بڑھانے کا سبب ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ تحفے جو ہیں وہ ہمارے ہاں بغض اور عناد بڑھانے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ بعض دفعہ رسم و رواج کے نام پہ اس طرح کے تحفے دے دیے جاتے ہیں، یہ ساس کو دیا جا رہا ہے یا نندوں کو، جب کہا جائے کیوں دیا، نہیں یہ تو تحفہ ہے، تو پھر اگر لڑکے کی ماں کو اگر تحفہ دے رہی ہے بھاری کڑوں کی صورت میں، تو پھر لڑکی کی ماں کو بھی وہ تحفہ دے، ساری رسمیں ٹوٹ گئیں صرف اس ایک لفظ میں، تحابو دیجیے، شوق سے دیجیے۔ آپ لڑکی کی ساس کو کڑے پہنائیں، اس کی بہنوں کو چوڑیاں پہنائیں، جو دل چاہے، لیکن پھر یہ بھی دیکھ لیں کہ ادھر سے بھی آنی چاہیے۔ یہ جو ون سائڈڈ تحفے ہوتے ہیں نا اس کو رسمیں کہتے ہیں، یہ ایک فرق سمجھ لیں بس، تحفے اور رسم میں فرق ہے، کہاں آپ تحفے کی نیت سے دے رہے ہیں اور کہاں رسمن دے رہے ہیں، جہاں ون سائڈڈ ہوگا۔ یہ نہیں کہ لڑکی کے ساتھ دو ٹرنکس جوڑوں کے جا رہے ہیں جس میں اس کے پورے خاندان کے جوڑے جا رہے ہیں، اس کی پھوپھیوں کے، اس کی خالاؤں کے، ان کی مامیوں کے، اور لڑکے کی طرف سے کچھ بھی نہیں آ رہا، یہ تو بڑی بری بات ہے۔ لڑکی کو آپ جہیز دے رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں جی یہ تحفہ ہے، ٹھیک ہے دیکھ لیجئے، آپ نے اس لڑکی کو جہیز دیا، کل اگر کسی صورت میں وہ لڑکی آپ کا داماد بھی پھر آپ کو دے سکتا ہے، تو تحفے کو محبت کے لیے دینا چاہیے، یہ سوچ کر کہ تحفہ دے کے اور زیادہ لے یہ درست نہیں ہے۔ سورہ مدثر میں آتا ہے ولا تمنن تستکثر، کسی پہ یہ سوچ کے احسان نہ کرو کہ اب اس سے زیادہ لیں گے۔ پھر بعض دفعہ گن گن کے تحفے دیے جاتے ہیں، اس نے مجھے 101 دیا تھا تو اب میں 110 دے دیتا ہوں، اور اوپر ایک روپیہ ہی بڑھا کے دو بڑھا کے دو۔ بعض دفعہ حیثیت نہیں بھی ہوتی، لیکن کچھ سفید پوش قسم کے لوگ جو ہیں وہ بہت پسے ہوئے ہوتے ہیں، کیا کریں شادی ہے دینا پڑے گا، بھائی جو حیثیت ہے وہ دے دیں، نہیں ہماری بچی کی شادی تھی تو انہوں نے ہمیں فریج دیا تھا، اب ہمیں بھی دینا پڑے گا، تو اب کیا کریں کہ کہاں سے لے کے آئیں، تو تحفے کا یہ معیار نہیں ہے۔ تحفہ دیجئے اللہ کے لیے دیجئے، اللہ کی محبت میں دیں، اس سے لینے کی نیت سے نہ دیں۔ بعض لوگ اس لیے جلدی سے پہلے دے دیتے ہیں کہ پھر بعد میں دینا پڑا تو بڑھا کے دینا پڑے گا، مثلا عید پہ عیدی دینی ہوتی ہے تو پہلے جو دے آئے گا وہ تو چلے 100 دے گا، بعد والے کو کم از کم 125 تو دینا ہی پڑے گا، تو یہ تحفے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ویسے ہی دو یا اس سے اچھا دے دو، اور پھر تحفوں کو صرف شو آف کا نام نہیں ہونا چاہیے، قیمت کے کا تحفے سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اصل چیز وہ جذبے اور خلوص ہے۔ بہت قیمتی تحفے دے کے اگلے کے اوپر بھی بوجھ ڈال دینا اور پھر بعد میں ایکسپیکٹ کرنا کہ اب ہمیں بھی ایسا ملے گا، تو یہ چیز بھی اسلام کے اندر درست نہیں۔ اس پہ بات آگے بھی انشاءاللہ قرآن پاک میں ایک موقع پہ جا کے ہوگی۔ آگے اب چلتے ہیں آیت نمبر 88 سے 91 تک، ایک ہی ٹاپک ہے، اس پورے کو سمجھ لیجئے، بہت مشکل آیتے ہیں ترجمے کے اعتبار سے، اور اگر آپ کی توجہ ادھر ادھر بھٹک جائے گی تو شاید آپ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے۔ کچھ قرآن پاک کا ایسا حصہ ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے میں آیتیں بڑی مشکل ہوتی ہیں لیکن اس کی تفسیر زیادہ نہیں ہوتی، ان کو پڑھنے کا طریقہ ہی کیا ہے کہ آیت کو ساتھ ساتھ لے کے سمجھتے جائیں، اور اس آیت کے اندر ہی چونکہ ساری بات لکھی ہوتی ہے تو پھر اس کو صرف اگر آیت کو ہی ہم ترجمے سے سمجھ جائیں تو بات پوری ہوتی ہے۔ تو آیت 88 کو دیکھتے ہیں، فما لکم فی المنافقین، فما لکم فی المنافقین، تو پھر تم کو کیا ہوا کہ منافقوں کے معاملے میں تم دو گروہ ہو گئے ہو، یعنی مسلمانوں کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ تمہیں کیا ہو گیا، یعنی حیرت کا اظہار ہے یا تھوڑی سی توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ ایسے نہ کرو ویسے نہ کرو، کہ تم منافقوں کے بارے میں دو گروہ ہو گئے ہو، حالانکہ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو الٹ دیا اس سبب سے جو انہوں نے کمائیاں کی، یعنی ان کے برے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پلٹا کے رکھ دیا، لیکن تم ابھی بھی اس بات پہ شک کرتے ہو کہ کیا یہ واقعی منافق ہیں بھی کہ نہیں. تو یہ کون سے منافقین کی بات ہے؟ تو تھوڑی سی بات میں آپ کو اپنے لفظوں میں بتاؤں گی، پھر آگے چلوں گی. کہ ابھی تک ہم نے سورۃ بقرہ سے لے کے سورۃ نساء کے آغاز میں جہاں بھی منافقین کا قصہ پڑھا، منافقوں کی باتیں سنی، اس سے مراد مدینہ کے منافق تھے. مکی دور میں منافقین کا وجود نہیں تھا، اور وہاں کوئی منافق ہوتا بھی کیسے، کیونکہ اس دور میں تو اسلام ایک بڑی کمزور سی چیز تھی. اسلام کی قیمت تو مطلب سزاؤں کی صورت میں ملتی تھی. ہمیشہ منافق اس وقت کسی گروہ میں شامل ہوتے ہیں جب اس گروہ کو عروج مل رہا ہوتا ہے، جب فتح ہو رہی ہوتی ہے، جب بہت پمپ اینڈ شو ہوتی ہے، پھر ہر بندہ اس کے ساتھ جڑنا چاہتا ہے. اور گرتی، وہ کہتے ہیں نا، ڈوبتی کشتی میں کون سوار ہوتا ہے، تو اس وقت منافقت کا سوال ہی نہیں تھا. پھر مدینہ میں جب لوگ آئے تو مدینہ میں چونکہ اسلام میں لوگوں کو لگ رہا تھا کہ اب یہ ایک طاقت بن کے ابھرنے والے ہیں، مستقبل کی سپر پاور یہ ہے، تو لہٰذا پھر وہ عبداللہ بن ابئی جیسے لوگ آئے، پھر ان کے گروہ کے لوگ شامل ہوتے گئے. لیکن اس کے بعد جب اسلام تھوڑا اور پھیلا تو نہ صرف یہ کہ مدینہ کے کچھ لوگ تھے جو منافق تھے، بلکہ کچھ ایسے تھے جو دور رہتے تھے، مدینہ مکہ کے باہر نواحی علاقوں میں بستیوں میں رہتے تھے. اب ان کو بھی اسلام کی جب خبریں پہنچتی تو دل ان کے بھی بیٹھتے، ہائے اتنا ہو گیا، اچھا اسلام کو یہ بھی مل گیا، اچھا اب ابو بکر بھی مسلم ہو گیا، فلاں بھی ہو گئے، یہ کیفیت. اب کیا ہوا کہ وہ مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے لگے، لیکن مسلمان تو ہو گئے. اس دور میں ایک قانون تھا، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. قانون کیا تھا کہ جو بندہ جدھر بھی مسلمان ہو تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے مدینہ آئے. مدینہ ہجرت کرنے کا حکم صرف مکہ میں رہنے والوں کو نہیں تھا، اراؤنڈ سراؤنڈنگ میں جہاں بھی کوئی مسلمان رہتا تھا، اس دور کا قانون کیا تھا کہ سب مدینہ میں آئیں. کیوں؟ سپورٹ گروپ بنے، اسلام کو اتحاد ملے، لوگوں کو اسلام ایک طاقت دکھے. کیونکہ تنکوں کو توڑ دیں، ادھر ادھر کر دیں، تو وہ تنکا اتنا کچا ہوتا ہے کہ ہلکی سی ہوا سے بھی مڑ جائے، اور وہی تنکے جب جمع ہو جاتے ہیں تو ایک ایسا مٹھا بن جاتا ہے کہ جو کتنے ہی کچرے اور کتنی ہی گندگی کو اٹھانے کا سبب بنتا ہے. چونکہ اسلام اپنے آغاز میں تھا، ریولیوشنری دور تھا، کسی بھی چیز کا جو آغاز ہوتا ہے وہ تو بس ایسے ہی چھوٹے چھوٹے تنکوں کو جوڑ جوڑ کے کام کرنے والا ہوتا ہے. تو اس وقت حکم کیا تھا کہ تم آؤ، ادھر آؤ، مدینہ میں رہو، ان کافروں کو پتہ چلے، ان منافقوں کو، یہود کو پتہ چلے کہ مسلمانوں کے پاس کچھ طاقت ہے. اب وہ لوگ جو مسلمان تو ہو چکے تھے، لیکن ہر بندہ اپنی جگہ پہ سیٹل ڈاؤن ہوتا ہے، بچوں کی محبتیں تھیں، خاندان تھے، جائیدادیں تھیں، بہت کچھ تھا. ان چیزوں کی محبت جو تھی وہ ان کو ہجرت کرنے سے روک رہی تھی. ان کے دل میں یہ آتا تھا کہ کیسے جائیں، ہاں نہیں، دل تو بڑا چاہتا ہے لیکن بڑے پھنسے ہوئے ہیں اور بڑے لمبے پاؤں قدم ہیں، پھر کیسے سارا چھوڑ جائیں، ساری زندگی کی محنت ہے، دس دیٹ، اس طرح کی باتیں کر کرا کے لوگوں نے اپنے آپ کو ہجرت سے دور رکھا. جب یہ باتیں مسلمانوں تک پہنچتی تو جو مسلمان مدینہ میں رہتے تھے وہ ان لوگوں کے بارے میں دو مختلف رائے رکھتے تھے. کچھ نے کہا کہ دیکھو، جب حکم ہے ہجرت کر کے آؤ تو نہیں آ رہے، اس کا مطلب یہ دل سے کھڑے ہی نہیں ہے، یہ اپنے ساتھ ہی نہیں ہے، ان کے دل میں کھوٹ ہے، یا پھر اسلام سے زیادہ ان کو اپنے گھر مال پیارے ہیں، تو چونکہ یہ مسلمان نہیں ہے تو بس آپ ان کو سمجھیں کہ یہ اسلام سے دور ہو گئے، مرتد ہیں. دوسرا گروہ کہتا تھا نہیں نہیں کوئی بات نہیں، نہ بیچارے ہیں نہ کمزور ہیں، نہ کوئی بات نہیں، جہاں رہیں دور ہیں تو کوئی بات نہیں، ہے تمہارے مخلصین میں سے. اب یہ دو رائے تھیں، کون سچا ہے؟ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ فما لکم فی المنافقین، تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں، تم کیوں منافقوں کے بارے میں فیاتین دو گروہ ہو رہے ہو؟ ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ مسلمان ہے، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ کافر ہیں، یہ منافق ہو گئے ہیں. ان کی اصل کیا ہے؟ واللہ ارکسہم بما کسبوا، اللہ نے ان کو پھیر دیا ان کے برے کاموں سے. یعنی اللہ نے کس گروہ کا ساتھ دیا؟ جو یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ اسلام میں سچے نہیں ہیں. اب دیکھیے کتنا دو ٹوک وقت ہے، میں تو یہ آیتیں پڑھ کے کہتی ہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے ہم اللہ کے نبی کے دور میں نہیں تھے. کیا کتنے دو ٹوک فیصلے ہو جاتے تھے نا. آج ہم کچھ بھی کر کرا لیں نہ کریں پھر بھی ہمارے مذہب کے خانے میں نام اسلام کا ہی ہے. اللہ کے نبی کا دور چونکہ بنیادی دور تھا, بنیادیں پڑ رہی تھیں اسلام کی, دو ٹوک فیصلے ہوتے تھے. آپ دیکھیں گے یہ اگلی آیتوں میں کتنے دو ٹوک فیصلے ہونے والے ہیں. آج کے دور میں اگر ان چیزوں کو ہم لا کے رکھے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ واللہ ارکسہم بما کسبوا پہ اللہ معاف کرے کہ آج کے دور کی میجورٹی آ جائے گی, کہ جو مال کی محبت, اولاد کی محبت, خاندان کی محبت میں تو ہیں, اسلام کا نام لیتے ہیں, روتے بھی ہیں, آنسو بھی بہاتے ہیں, لیکن فتنوں میں پڑتے اپنے آپ کو, اپنی اولادوں کو, اور اگر کسی ایسی جگہ پہ رہتے بھی ہیں جہاں پہ اگر اسلام نہیں ہے تو وہ مسلمان بن کے نہیں رہتے. آج کے دور میں کوئی رہے کہیں بھی, کوئی حرج نہیں. ہم سب سے یہ مطلوب نہیں ہے کہ ہم سارے مکہ اور مدینہ چلے جائیں. مدینہ آج دار الہجرہ نہیں رہا. اللہ کے نبی نے کہا کہ لا ہجرت بعد الفتح, مکہ فتح ہوا اس کے بعد نو مور, سب چانسز ختم. جن کو مہاجرین بننا تھا وہ بن گئے, جن کو اجر لینا تھا وہ لے گئے, یہ آگے بڑھنے والے لوگ چلے گئے. اب کوئی مدینہ جا کے رہے شوق سے رہے, کیونکہ وہاں کی سڑکیں بڑی خوبصورت ہیں, وہاں امن بڑا ہے, وہاں چین بڑا ہے, وہاں پے بہت ملتی ہے, شوق سے جائیے. آپ جائیں گے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا, ماحول اچھا ہوگا, آپ کی عربی اچھی ہوگی, آپ کے بچوں کو اچھا ماحول ملے گا, نو پرابلم. لیکن ہجرت اس وقت تھی جب اللہ کا حکم تھا. اب جنہوں نے نہیں کی دیٹس اٹ, چانس مس ہو گیا. اب وہ لوگ جو ہیں اسلام کی کا نام لینے کے باوجود مسلمانوں کو اسٹرینتھ نہیں دیتے تو وہ اسلام نہیں. اس سے ایک بڑا گہرا اصول پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ مشکل حالات میں آپ کا ساتھ نہ دے لیکن دعویٰ یہ کرے کہ میں آپ کے ساتھ ہوں تو وہ قابل بھروسہ نہیں ہے. مثال ہے آپ کی کوئی دوست, آپ کے خاندان کا کوئی, آپ کا بھائی, دو بھائی ہیں, ایک بھائی کے گھر میں بیماری ہے, پریشانی ہے, دکھ ہے, مصیبت ہے, دوسرا بھائی اپنے گھر میں آسودہ حال بیٹھا ہے, اور اگر وہ دوسرا بھائی اس وقت میں اپنے بھائی کی مدد نہیں کرتا, جان کی ضرورت ہے تو جان لگاتا نہیں ہے, مال کی ضرورت ہے, وقت کی ضرورت نہیں لگاتا, تو مان لیجئے کہ وہ آپ کا نہیں ہے. یہ ایک دو ٹوک فیصلہ ہے. ہم بعض دفعہ اسلام کے نام پہ جھوٹی ہمدردیوں کا نام لیتے ہیں. بڑا اخلاص ہے, بڑی محبت ہے اسلام سے, بڑا پیار ہے, عمل سے زندگی بنتی ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے اتریدون ان تہدوا من اضل اللہ, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تم ان کو ہدایت پہ لے آؤ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا. یعنی ڈانٹ پڑ رہی ہے ان لوگوں کو جو ایسے منافقوں کے بارے میں نرم گوشہ رکھتے تھے کہ نہیں نہیں بےچارے آپ کو کیا پتا کتنے نیک ہیں اور ان کا دل تو بڑا اچھا ہے اور اندر سے تو یہ بڑے پیارے ہیں, دس اینڈ دیٹ. کہا نہیں, اللہ نے ان کو الٹا دیا. یہ لفظ جو ہے نا ارکسا, یہ را کاف سین سے ہے, رکسن. رکسا انکسا کے معنوں میں ہوتا ہے عربی زبان میں, کسی چیز کو سر کے بل اوندھا گرا دینا. اور یہاں دیکھیے یہ کتنا موضوع لفظ ہے کہ ان کا حق سے منحرف ہونا, ان کو اللہ نے حق سے پلٹا کے دوبارہ اسی باطل میں ڈال دیا جس میں تھے. اور وجہ کیا ہے؟ بما کسبوا, ان کے اپنے برے معاملے, ان کے کرتوت. کیا تھے ان کے کسب؟ نمبر ایک, رسول کی مخالفت. یہ بہت بڑا جرم ہوتا ہے جب لوگ رسول کو یا دینی رہنما کو اپنا مخالف سمجھ لیتے ہیں نا, تو سمجھے کہ سوچ الٹی ہونے لگتی ہے. دوسرا ان کا کسب کیا تھا؟ جہاد سے اعراض, محنت نہیں کرنا چاہتے تھے, جان کو مشکل میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے. اللہ تعالیٰ کہتے جس کفر اور ضلالت سے نکلے تھے اسی میں چلے گئے. تو اب تمہاری ہمدردیاں ان کو اسلام میں نہیں لے آئیں گی کیونکہ اللہ نے ان کے لیے گمراہیوں کے فیصلے کر دیے. وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, اور جسے اللہ ہی بھٹکا دے, جس کو اللہ ہی گمراہ کر دے, تو پھر آپ ان کو کوئی راہ نہیں دکھا سکتے. اب اللہ کس کو گمراہ کرتا ہے, کیوں کرتا ہے؟ یہ وہی بات ہے جو سورت بقرہ کے آغاز میں پڑھ چکے کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. اللہ نے مہر لگا کے نہیں بھیجا تھا. برے اعمال کی وجہ سے دلوں پہ جب مہر لگتی ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اٹھا کے پیچھے پٹخ دیتا ہے. اب یہاں تک بات بالکل کلیئر ہو گئی, اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا. اب آگے انہی لوگوں کی کچھ مزید باتیں. ودو, یہ چاہتے ہیں. کون؟ یہ کافروں کی بات ہے؟ نہیں, یہ وہ لوگ جو مشکل حالات میں دین کے ساتھ پہ نہ آئے, اللہ کے نبی کے اس حکم کو نہ مانا. کیا چاہتے ہیں؟ لو تکفرون, کاش تم بھی کافر ہو جاؤ, تم بھی منکر ہو جاؤ, تم بھی نہ شکرے ہو جاؤ. اسلام کی نعمت جو تمہیں اللہ نے دی تم بھی اس سے دور ہو جاؤ. کیسے؟ کما کفرو, جیسے انہوں نے کفر کیا, جیسے انہوں نے نہ شکری کی, جیسے انہوں نے نافرمانی کی، پھر کیا ہوگا؟ فَتَكُونُونَ سَوَاءً، پھر تم سب برابر ہو جاؤ گے. بات واضح؟ خود کفر پہ آئے، ناشکری پہ آئے، ہجرت نہ کی، مدینہ میں نہ آئے، مال اولاد دنیا داری کی محبت میں پڑے رہے. تو مخلص مسلمانوں کو بھی کہتے ہیں تم بھی آ جاؤ واپس، چھوڑو کیا کرو گے، مدینہ میں تو بھوک ہے، اتنی غربت ہے، اتنی معیشت خراب ہو گئی، اتنا بوجھ پڑ گیا، اکانومی خراب ہوئی، آؤ ہم تمہیں بھی ویزے بھیجتے ہیں، تم بھی آؤ ہمارے پاس. آج ہے یہ کہانی دنیا کی، کیا کرو گے، تمہیں تو کچھ نہیں ملے گا، تم آؤ ادھر. دیکھیے دنیا کا مال سب کچھ نہیں ہوتا، ہاں دنیا کا مال ہدایت اور دین کی نعمت کے ساتھ ملے تو اللہ کا فضل ہے، کیونکہ پھر اسی مال کو آپ پھیلا کے انہیں ریسورسز کو یوز کر کے اللہ کا دین پھیلاتے ہیں. لیکن اگر دنیا کا مال، دنیا کی ساری دنیا کی نیشنلٹی آپ کو مل جائے لیکن اس سے آپ کا دین بگڑا، آپ کے حالات بگڑے، حلال حرام کا فرق گیا، اولادیں خراب ہو گئیں، فتنوں میں پڑ گئیں، تو سمجھ لیجئے کہ وہ خسارے کا سودا ہے. یہ بلاتے تھے آؤ آؤ ہماری طرف، تمہیں ہم باہر بلاتے ہیں. آپ سوچیں مدینہ ایسی ہے جیسے کوئی چھوٹا سا لوکل مسلمان ملک ہے، اور یہ دور رہنے والے تھے جیسے باہر کے ابراڈ میں رہنے والے لوگ، ویسٹرن کنٹریز میں رہنے والے، کہتے تھے تم آؤ سب ہمارے پاس. کریں کیا؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فلا تتخذوا منہم اولیاء، دیکھو ان کو دلی دوست مت بنانا، یہ تمہارے نہیں ہے، بس ان کے ساتھ اچھا تعلق رکھو، الیک سلیک رکھو، ان سے بگاڑو نہیں، ان کے اوپر کفر کا فتویٰ نہ دو، ان کو ارتداد کے جرم میں قتل نہ کراؤ، لیکن دل سے یاد رکھو یہ اولیاء نہیں ہے. اور پیچھے یہ لفظ کئی بار گزر چکا کہ ولایت محبت کا، دوستی کا سب سے اعلیٰ درجہ ہوتا ہے. مواسات رکھو ان سے، ہمدردی رکھو، معاملات رکھو، ڈیلنگ کر لو، کبھی کبھی مار ہو خیر پوچھ لو، کسی کو مال کی ضرورت ہے دے دو، کوئی تجارت کرنی ہے ان سے کر لو، کوئی امپورٹ ایکسپورٹ کرنی ہے سو آن، لیکن ان کو دلی دوست نہ بناؤ. کب تک؟ ہمیشہ کے لیے؟ ٹھپا لگے نو. اب یہاں کرائیٹیرین دیا جا رہا ہے، کیا؟ حتی یہاجروا فی سبیل اللہ، یہاں تک کہ یہ اللہ کے راستے میں وطن چھوڑیں، ہجرت کریں، اپنی پچھلی زندگی چھوڑیں، اپنی برائیوں کو چھوڑیں، وہ جگہ کو چھوڑیں، تو بس پھر تم ہارے ہیں. کتنا عدل ہے! وہ وجہ دور ہو جائے تو سینے سے لگاؤ، پھر نہ تانا دینا کہ اچھا تم وہی ہو جو وہاں باہر جا کے بیٹھ گئے تھے اور تمہیں مدینہ اچھا نہیں لگتا تھا. نہیں، پھر سینے سے لگاؤ. گویا کہ ہجرت ایمان کی دلیل بن گئی. دیکھیے جہاں مہاجرین کے درجے بڑے ہیں نا، تو وہاں اس کی شرائط بھی بڑی سخت ہے. اس سے اگلا حصہ سورۃ نساء کا ہمیں ہجرت کی بہت مختلف قسمیں دکھائے گا. یہاں بتا دیا کہ اگر یہ ہجرت کر لیں گے تو انشاءاللہ تعالی تم ان لوگوں کو بلا لو اور ان کے ساتھ اپنے معاملات کو اچھے طریقے سے رکھو، اور پھر تم ان کو اپنے ہی جیسا سمجھو. پھر یہ نہ سوچو کہ یہ کوئی غلط ہیں، پھر ان کی بدنیتی پہ نہ کوئی بات کرو یا ان کی نیت پہ شک نہ کرو کہ یہ ہے وہ ہے. بس ہجرت کرنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مخلص مسلمان بن گئے. اور آپ یاد رکھیے ہر دور میں یہی کرائیٹیرین ہے. کوئی بندہ اسلام کا کتنا ہی نام کیوں نہ لے لیکن غیر اسلامی طریقے نہیں چھوڑتا نا، تو سمجھے ابھی سیریس نہیں ہے، ابھی مخلص نہیں ہے. زندگی کو بدلنا، لائف سٹائل کو چینج کرنا، اپنے جینے مرنے کو اللہ کے نبی کی سنتوں کے مطابق کرنا، یہی سب سے بڑی مشکل چیز ہوتی ہے. اور جو یہ نہ کر لے پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ اس بات کی خبر دیتے ہیں کہ پھر ابھی ان کے اسلام آنے اور لانے میں، ان کے اسلام کے بیچ میں تمہارے لیے تھوڑا سا سوچ لو، ان کو تھوڑا سا موقع دو. چلے یہاں تک تو بات ہو گئی کہ آگے تو سینے سے لگا لو، لیکن فَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیر لیں یعنی قبول نہ کریں، کس کو؟ ہجرت کو، مدینہ میں آنے کو، تو کیا کرو؟ فَخُذُوهُمْ، پکڑو ان کو، وَقْتُلُوهُمْ، اور مار دو ان کو، حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، جہاں تم ان کو پاؤ، وَلَا تَتَّخِذُوا مِنْهُمْ وَلِيًّا، اور نہ بناؤ ان میں سے کسی کو دلی دوست، وَلَا نَصِيرًا، مگر مددگار. اب ڈکلریشن ہے، اسلام دو ٹوک بنیادوں پہ کام کرتا ہے. اسلام کو کھرے کھوٹے جمع نہیں کرنے ہوتے، کیونکہ جو چند کھوٹے ہوں گے بعض دفعہ وہ کھروں کو بھی بے قیمت کر دیتے ہیں. آپ کسی جگہ پیسے دیں اور دھوکے سے تھوڑے سے کھوٹے پیسے بھی ڈال دیں ولنگلی، تو آپ بتائیے کیا وہ صرف وہ کھوٹے الگ کر دیں گے؟ نہیں، وہ کھروں کے ساتھ ان کھوٹوں کو اور آپ کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں گے کہ آپ نے چیٹ کرنے کی کوشش کی. اللہ تعالیٰ اسلام کی بنیاد ایسے مخلصین پہ رکھنا چاہتا تھا کہ جو اللہ کے نبی کی ہر بات پہ لبیک کہیں۔ کہا ہے آ جاؤ مدینہ میں، طاقت کی ضرورت ہے، اسلام ابھی کمزور ہے، تو آ جاتے، نہیں آئے تو سمجھ لو کہ ابھی دل میں اسلام ہی نہیں۔ تو گویا کہ یہ ارتداد ہے۔ انہی آیتوں پہ پھر کچھ لوگوں نے یہاں کچھ مختلف اور لوگوں کا بھی تذکرہ کیا، اور یاد رکھیے کہ ایک ہی آیت کے اندر ایک سے زائد مختلف لوگوں کا حکم بھی ہو سکتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ مدینہ آئے اور ظاہر یہ کیا کہ ہم مسلمان اور مہاجر ہو کر آئے ہیں، پھر مرتد ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تجارت کا سامان لانے کا بہانہ کیا اور مکہ چلے گئے اور وہاں سے واپس نہ آئے۔ ان کے بارے میں رائے، لوگوں کی رائے بدلی کہ یہ کون تھے۔ بعض نے کہا یہ کافر ہو گئے، بعض نے کہا مومن ہے، اس پر بھی بعض کہتے ہیں یہ آیت نازل ہوئی۔ اسی طرح جو بات ہم نے دیکھی کہ جو ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ باہر والے لوگ ہیں، تو ان ساری چیزوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے کہ جو اس طریقے کی باتیں کر دیتے تھے کہ جس سے شک پڑنے لگتا تھا کہ ابھی ان کے دل میں اسلام آیا کہ نہیں۔ کچھ خاص طور پہ قبیلوں کے نام بھی آتے ہیں تفاسیر میں، اگر آپ دیکھیں کہ ابن ابی شیبہ کہتے ہیں کہ سراقہ بن مالک نے غزوہ بدر اور احد کے بعد اللہ کے نبی کے حضور آ کر درخواست کی کہ ہماری قوم بنی مدلج سے صلح کر لیں۔ آپ نے حضرت خالد کو صلح کی تکمیل کے لیے وہاں بھیجا، اور صلح کا جو مضمون تھا وہ کیا تھا کہ ہم رسول اللہ کے خلاف کسی کی مدد نہ کریں گے، اور قریش مسلمان ہو جائیں گے تو ہم بھی مسلمان ہو جائیں گے، اور جو قومیں ہم سے ملیں گی تو وہ بھی اس معاہدے میں شامل ہوں گی۔ تو اس پر آیت نازل ہوئی تھی کہ ود لو تک فرونا سے لے کے الذین یسلونا۔ بہرحال اب یہاں تک بات جو ہے وہ بالکل سمپل ہے کہ ان کو مار دو۔ کچھ لوگوں کو بڑا رحم آتا ہے، کیوں مارنے کا حکم دیا؟ آپ دیکھیے کہ اس کو آج کی سینس میں سمجھ لیں۔ کوئی شخص کسی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اسلام ہے، اور وہاں سے کچھ لوگ جھوٹ بول کے کسی دوسرے ملک میں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں، یہ کہہ دیا ہمارے ملک میں ظلم بہت ہے، وہاں کے گٹر بڑے ابلتے ہیں اور ہمیں اس کے جراثیم پڑتے ہیں، یا ہماری جان کو خطرہ ہے یا مال کو خطرہ ہے۔ اب ایسے معاملات ہوتے ہیں نا۔ اب بتائیے کہ جب کسی ملک کے لوگ ناجائز طریقوں سے کسی دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں، اب وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ ملک اس ملک کو کیا کہے گا کہ ہمارے لوگ ہمیں واپس کر دو؟ یہی ہوتا ہے نا دنیا میں اصول، تاکہ ہم ان کو اپنے ملک میں جگہ دیں۔ اب اگر وہ ملک سنسیئر ہے جس کو پتا ہے کہ یہ لیگلی آئے ہیں، تو اس کو ان کو واپس بھیج دینا چاہیے نا۔ اور اگر کوئی نہیں بھیجتا، اور وہ لوگ جو اپنے ملک کو بدنام کر دیں تو کر دیں لیکن خود ذاتی فائدے لے کر وہاں رہتے ہیں، ایسے لوگوں کے ساتھ اس ملک والوں کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بدنام کر رہے ہیں، یہ اسلام کی ایک بری تصویر پیش کر رہے ہیں، انہوں نے ذاتی دفاع کے لیے اپنے ملک اور اپنے نام، اپنے اس دین کو بیچ دیا۔ تو جب یہاں ہو سکتا ہے تو وہ لوگ جو نام کا اسلام لے لیکن اسلام کی بات نہ کریں، تو پھر ان کے مرتد ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اسی لیے کہا کہ اب ان کو مار دو۔